الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اس سے پہلے اس درس میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ یعنی جو اچھے اچھے نام ہیں ان کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں اور انہی کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. اس سے آپ کو ایک اندازہ، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بارہا کہا ہے، کہ یہ جو نام ہیں اللہ تعالی کے اسماء حسنہ جسے کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالی کے 99 پر 9 100 میں ایک کم نام ہیں جو آدمی اسے اچھی طرح سے، من احصاہا، اچھی طرح سے یاد کر لے، سمجھ لے اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو اس کے لیے جنت ہے. یہ چیز تھی، یہی حدیث تھی، اسی کی روشنی میں یہ نام آپ کے سامنے بار بار آئے اور ان ناموں کی شرح آپ کے سامنے کی گئی اور ہر نام کی شرح کے ساتھ اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے تقاضے کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اب تک جتنے بھی نام آئے ہیں ایسے ہی ترتیب یہ چلی آئی ہے. آج آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے دو اہم نام ہیں اور یہ دو نام اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں بہت زیادہ بیان کیے ہیں، بہت زیادہ بیان کیے ہیں دوسرے بعض ناموں کے مقابلے میں جو ان کا تذکرہ کم آیا ہے، اور اس سے پہلے ان کے بارے میں باتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں. لیکن آج جو نام ہے اس کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ آیا ہوا ہے. تو آج کا کے درس میں پہلا نام یہ السمیع، اور دوسرا نام انشاءاللہ اگر وقت رہے گا تو البصیر، اور اس کے بعد بھی وقت بچے گا تو انشاءاللہ دوسرے بعض ناموں کا تذکرہ جائے گا. سب سے پہلے السمیع، اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سمیع کا یہ نام اللہ تعالی کے لیے قرآن میں 50 جگہوں، قریب قریب 50 جگہوں پہ آیا ہے. اللہ تعالی نے یہ نام بیان کیا اپنا سمیع کا. بہت سی آیتیں آپ کو بھی یاد ہوں گی جس میں اللہ تعالی کا یہ نام آیا ہوا ہے السمیع، بہت سی آیتیں آپ کو یاد ہوں گی. اور یہ نام جو اللہ تعالیٰ کی آتے ہیں مختلف آیتوں میں کسی چیز کو بیان کرنے کے بعد، تو اس کے ذکر کرنے میں یعنی ہر ایک چیز کے بعد اللہ تعالیٰ کا الگ نام آتا ہے، تو اس نام کی اس کے ساتھ بڑی مناسبت ہوتی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، بڑی مناسبت ہوتی ہے اور اس کے لحاظ سے اسے پیش کیا جاتا ہے. یعنی جیسے جب دعا کرنی ہوتی ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو آپ دیکھیں گے کہ ویسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا کیا نام آتا ہے، غفور آئے گا، رحم فرما تو رحیم آئے گا. تو یہ بڑی مناسبت ہوتی ہے، تو بہت ساری مناسبتوں میں 50 کے قریب جگہوں پر یہ نام آیا ہے سمیع کا، سننے والا. سمیع کے معنی اردو میں کیا ہوتے ہیں، سننے والا. اس سے ایک صفت جو آتی ہے وہ سننے کی صفت آتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ بہت سی مشہور آیتیں جو آپ کو یاد ہوں گی اس میں بھی آپ نے یہ لفظ آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر، لک مشہور آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ جو آج کے دو نام ہیں اس میں آئے ہوئے ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل تو کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. بار بار یہ آیت آپ کو مختلف کتابوں میں پڑھنے میں ملے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی اچھے اچھے نام ہیں, جو بھی اونچی اونچی صفات ہیں, ان کے تعلق سے اس آیت کو ایک وابطہ, ایک قانون اور ایک معیار کی حیثیت حاصل ہے اس آیت کو, کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی نام کو, کسی بھی صفت کو جب ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضابطہ یہی آیت ہے کہ لیس کمثلہ شیء. ثابت کرنے میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہ ہونے کے باوجود بھی وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یہ دو چیز جو ہے آپ ذہن میں رکھیے. تو اس میں بھی آپ کو یہ جو ہے چیز ملی ہوئی ہے, یہ اس آیت کے اندر بھی یہ دونوں جو ہے نام آئے ہوئے ہیں. بعض مرتبہ دعاؤں کے قبول کے تعلق سے یہ بات آتی رہتی ہے. آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بات سنی ہوگی کہ جب یہ لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے, اور اس کی جو ہے اینٹ پر اینٹ ڈال کر کے یا پتھر پہ پتھر ڈال کر کے اس کی دیوار اونچی کر رہے تھے, تو اس موقع پر انہوں نے ایک دعا کی تھی, دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے دعا کی تھی, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم. انك انت السميع العليم, سمیع کا نام اس سیاق میں اس موقع پر آیا ہوا ہے جب دونوں باپ بیٹے بہت اہم کام کر رہے تھے, توحید کا ایک گھر تعمیر کر رہے تھے, اور اس گھر کی تعمیر کا اہم کام انجام دینے کے ساتھ ان کو یہ بھی تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ کرے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو دعا بھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو سمیع کا نام اس سیاق میں بھی آیا ہوا ہے قرآن میں. تو میں تو یہ آپ سے کہہ چکا شروع میں کہ 50 کے قریب جو ہے آیتوں میں اس کا یہ نام جو ہے آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری صحیح احادیث میں, جو صحیحین کی احادیث بھی ہے, اس نام کو استعمال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. سمیع کا اردو میں معنی بڑا آسان ہے, جیسے اور بعض نام ایسے آئے کہ اردو میں ہمیں کہنا ذرا مشکل لگتا تھا کہ اس کے لیے بالکل اسی کے معنی کو, سارے معنی کو بتانے والا کوئی لفظ ہے یا نہیں ہے, مشکل تھا. لیکن سمیع میں یہ بات نہیں ہے. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ سننے والا. سمیع کے معنی سننے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ نام استعمال کیا جاتا ہے سمیع کے, وہ سننے والا ہے, تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نام جو استعمال کیا گیا ہے اس میں اس کی پہلے دو قسمیں ہوتی ہیں. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جب سمیع کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور سمع اس کی صفت ہے, تو اس میں پہلے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سننا, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں سننا, وہی معنی اس کے اندر تھا سننے کا, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, وہ سن رہا ہے, جو بھی تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے, یہ سننے کا معنی. دوسرا معنی ہوتا ہے قبول کرنے کا. اسی سمیع کے اندر معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنے کا. جب بھی دعا کے بارے میں یہ بات آتی ہے تو دعا کے اس میں جب بھی سمیع کا لفظ آتا ہے تو کہتے ہیں وہاں سمیع کے معنی دعا قبول کرنے والا, یعنی سن کے ساتھ ساتھ, سننے کا معنی تو رہتا ہی ہے اس میں, سننے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا معنی ایک زیادہ ہوتا ہے, وہ معنی کیا ہے؟ قبول کرنے کا. ابھی جو آیت میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے, تو یہاں سمیع کا معنی کیا جاتا ہے؟ تو قبول کرنے والا ہے, جاننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے. تو سمیع کا معنی یہاں پر مجیب کا کیا جاتا ہے, عربی میں اسے مجیب کہتے ہیں, قبول کرنے والا. کبھی آدمی کوئی چیز سن کر کے اس کا جواب بھی دیتا ہے اور کبھی جواب نہیں دیتا ہے, اس کے لحاظ سے یہ معنی آتا ہے. اور وہ ایک میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں, مثالیں ہمیشہ شروع سے بات آپ کے سامنے یہ آئی ہے, لیکن کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں تو پھر اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ یہ مثالیں ہمیشہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے, سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. آپ کسی آدمی کو آواز لگائیں گے, وہ آدمی آپ کی آواز سنے گا اور سن کر کے جواب دے گا. سننا ہے, سننے کے ساتھ اس کے اوپر کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ جواب دینے کا ہوتا ہے. آپ نے اسے پکارا, وہ سنا, تو آپ کے پکار کو سننے کے بعد کیا کیا اس نے؟ جواب دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم سمیع کہتے ہیں تو سمیع میں سننے کے ساتھ ایک اور زائد چیز بھی ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ اس کا قبول کرنا, اس کا جواب دینا. کبھی بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سنا اور سن کر کے اسے قبول کیا, یعنی اس کا جواب بھی دیا, اس کو قبول کیا. اس لیے مجیب بھی کہتے ہیں, سمیع بھی کہتے ہیں, دونوں چیزیں ساتھ میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سننے کی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سننے والا ہے, جو سننے کی بات اللہ تعالیٰ کے لیے کہی جاتی ہے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناموں میں سے یہ نام ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے, تو اس کے تعلق سے بھی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات اپنے نام کو جو استعمال کیا ہے قرآن کے اندر, تو وہ تین طرح سے آتا ہے اس کا استعمال. یہ سننے اور قبول کرنے کی جو بات ہے اس سے زائد چیز قرآن میں جو اس کا استعمال کیا گیا وہ تین طرح سے ہے. ایک, کبھی کبھی دھمکی دینے کے لیے یہ آتا ہے, اسی سے بعد میں تقاضے کی بات آئے گی. کس کے لیے آتا ہے؟ دھمکی دینے کے لیے. دھمکی دینے کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہے بولتے رہو, اللہ تعالی سننے والا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ سن کے ساری باتوں کو, جو بھی اس کی وجہ سے سزا دینی ہے اللہ تعالی اس کی سزا دے گا. کبھی سمیع کا یہ نام اللہ تبارک و تعالی کے لیے قرآن میں اس انداز سے آیا ہوا ہے کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے بولتا رہتا ہے, کہتا رہتا ہے, اور ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ زبان سے کہہ دیا اور معاملہ ختم ہو جائے گا, بلکہ معاملہ یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے, اور سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بات اگر غلط ہے تو اس کے لحاظ سے اس کی سزا بھی دے گا. تم کبھی یہ نہ سوچو کہ زبان سے بات نکل گئی, بات ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہے, بلکہ جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے وہ ساری بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے, سننے والا ہے, اور سننے والا ہے وہاں جو بیان کیا جاتا ہے دھمکی بھرے انداز میں ہوتا ہے. کہ یہ بھی یاد رکھو کہ سن کر کے ایسے ہی انسنی نہیں کر دے گا کہ سن لیا چھوڑ دیا, بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد بھی دے گا. یہ تقاضے میں اس کا خاص طریقے سے اس پر جو زور آئے گا, اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے. دوسری جگہ پہ جو اس کا, دوسری اور بعض جگہوں پہ جو اس کا استعمال آیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر, وہ تائید کے لیے. ایک تحدید, دھمکی دینا, دوسرا کیا ہے؟ تائید, یعنی کوئی آدمی ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے, تائید کی ضرورت ہے, کوئی بات کہتا ہے تائید کی ضرورت ہے, یعنی دوسرا آدمی بھی اس کا ساتھ دے اس کے اندر, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ سنتا ہے تمہاری بات کسی کے ساتھ ہو رہی ہے, کسی کو دعوت دے رہے ہیں, کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں, یا کسی سے کوئی بحث ہو رہی ہے, کوئی مناقشہ ہو رہا ہے, کسی مسئلے میں کسی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے, اور اس کو دلائل کی روشنی میں ثابت کر رہے ہیں. کبھی ایسی چیز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بیان ہوتا ہے کہ تم دونوں جو بات کر رہے تھے میں اسے سن رہا تھا. میرا یہ سننا کس کے لیے ہے؟ حق بات کی تائید کے لیے. سنتا ہے تو سننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو حق پہ ہوتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, اس کو تائید. اس کے لیے بھی قرآن میں اسے استعمال کیا گیا. میں وعید جو ہے پڑھتا ہوں آپ کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا, اس کام کے لیے بھیجا, اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے فرعون کے دربار میں کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام نے جب طلب کیا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی کر دیجئے تو ہارون کو بھی کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم لوگ موسیٰ فرعون کو بلاؤ. انی معکما اسمع و ارا, سورہ طہٰ کی آیت ہے. انی معکما اسمع و ارا, تم دونوں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم دونوں کے ساتھ ہوں, سنتا بھی ہوں اور دیکھتا, میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. آگے جو اس کے ساتھ سمیع کے ساتھ بصیر آئے گا تو اس میں یعنی یہ چیز بھی آئے گی, تو اس کو ابھی سے ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا تم دونوں جاؤ میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں, جو یہاں سننے دیکھنے کی آپ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی, کس مقصد سے بیان کی گئی یہ صفت؟ کہ میں سن کر کے ایسے ہی نہیں رہ جاؤں گا, میرے سننے کے ساتھ ساتھ میری مدد کیا رہے گی؟ تمہارے ساتھ رہے گی, میری تائید تمہارے ساتھ رہے گی. اسی تائید کے لیے, اسی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے کیا کہا؟ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور تم دونوں کے ساتھ میری کیا رہے گی؟ تائید رہے گی, میری مدد رہے گی. اور تم لوگ جو یہ کام کرو گے یعنی فرعون کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ گے تو اس میں میرا سننا میرا دیکھنا تمہارے ساتھ رہے گا. اللہ تعالیٰ سن کر کے دیکھ کر کے ایسے ہی نہیں رہے گا, اپنے نیک بندوں کی کیا کرتا ہے؟ وہ مدد کرتا ہے, تو مدد کرے گا. اس کے پہلے یہ بات ایک مرتبہ آئی بھی تھی اور آگے جو ہے اس کا تعلق صفت سے ہے اور ہم اسماء کے بارے میں بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. تو بات یہ تھی کہ انی معکما, اللہ تعالیٰ نے کہا انی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اور یہ بات چونکہ سب لوگ جانتے بھی ہیں اور بار بار آتی رہتی ہے, صرف میں آپ کو یاد دہانی یعنی اس کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معیت جو کہا گیا ہے اس کے اندر خود بھی کس کا معنی ہوتا ہے؟ تائید کا اور مدد کرنے کا. اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہے اپنے نیک بندوں کے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی تائید ساتھ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق ساتھ ہوتی ہے. اور یہاں اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے جب ان کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا تو یہی بات کہی گئی کہ آپ لوگ جائیے اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے, اور اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہوں گی, میں اسے سنتا رہوں گا, میں اسے دیکھتا رہوں گا. جہاں بھی تمہاری مدد کی ضرورت رہے گی میں تمہاری مدد کروں گا, تمہاری تائید کروں گا. اس سے دعوت دینے والے کو اپنے کام میں ہاں اس کا حوصلہ بڑھتا ہے, اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جب یہ کام کے لیے جاؤں گا تو میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ میری ہر بات سننے والا بھی ہے اور میرے ہر کام کو دیکھنے والا بھی ہے, وہ سن بھی رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے. تو میری ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. دعوت کے اس کام میں سمیع اور بصیر ان دونوں صفتوں کی خاص طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے اور بڑا اس کا اہم تقاضا بھی ہوتا ہے. یہ چیز اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیجئے گا. انبیاء کی دعوت میں آپ بار بار یہ چیز قرآن میں پڑھیں گے. جو لوگ ہمارے ساتھ قصص النبیین کے درس میں تھے ان کے سامنے یہ بات آئی ہوگی, وہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ بار بار اس میں یہ بات آتی رہتی ہے انبیاء کی دعوت میں کہ تم اس پتھر کو کیسے پوجتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے, جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے, جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تم اس کو کیسے عبادت کرتے ہو, اس کی کیسے تم پوچھتے ہو؟ وہ نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کا نہ سننا اس کا نہ دیکھنا یہ اس بات کے لیے دلیل بن گیا کہ اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. عبادت اس کی کرنی چاہیے جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس جو سنتا ہے اور جو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ساتھ میں یہ بھی کہا جاؤ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں, تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا جو معاملہ تمہارے لیے کسی طرح کی پریشانی کا سبب ہوگا تو یاد رکھنا کہ اس دعوت کے کام میں میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری مدد کروں گا, تمہاری تائید کروں گا, تم اپنے آپ کو اس میں اکیلا مت سوچنا, میری مدد تمہارے ساتھ ہے. اسی سے جڑی ہوئی ایک دوسری چیز, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے, وہ کیا ہے؟ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اس پتھر کی عبادت اس لیے کرنا صحیح نہیں ہے کہ یہ سنتے اور دیکھتے نہیں ہے, جیسے انبیاء کی دعوت میں قرآن میں بار بار یہ باتیں آئی ہیں کہ تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو, نہ جو سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں, تو عبادت اس کی ہونی چاہیے جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اب اگر اس کا سننا اور دیکھنا ہمارے سننے کی طرح سے ہو جائے, ہمارے دیکھنے کی طرح سے ہو جائے, تو پھر اس معبود میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس لیے وہ سنتا ہے دیکھتا ہے یہ ماننے کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اس کا سننا اور دیکھنا ہمارے سننے اور دیکھنے سے کیا ہے, الگ ہے, ہماری طرح سنتا اور دیکھتا نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو اس سلسلے میں آتی ہے, جو حدیثوں میں بھی بہت ساری جگہوں پہ آیا, صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, اس سے میں آپ کو جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سفر میں تھے, تو کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, تو جب بھی ہم کہیں اونچائی پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے. اذا علونا کبرنا, جب اونچائی پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے, اور جب ہم نیچے کی طرف آتے تو سبحان اللہ سبحنا, ہم سبحان اللہ کہتے تھے. تو اونچائی پر چڑھنے میں کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر. نیچے آتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا اونچی اونچی آواز میں لوگ بولتے تھے یہ اللہ اکبر سبحان اللہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربعوا علی انفسکم, یعنی ذرا اپنے آپ پر نرمی کرو, شفقت کرو, اپنے اوپر شفقت کرو, یعنی بہت زور زور سے جو یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہے اللہ اکبر یا سبحان اللہ, اس سے یہ ہوگا کہ تم خود کیا ہو جاؤ گے, تھک جاؤ گے, کیونکہ جس کو تم پکار رہے ہو فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبَ, تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو کہ سنتی نہیں ہے, کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو سنتا نہیں ہے, جو غائب ہے, دیکھتا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جس کو تم پکار رہے ہو کیا ہے؟ تمہاری بات کو سن رہا ہے. تم پکار رہے ہو ولیکن تدعون سمیعاً بصیراً قریباً, اس میں تین یہ الفاظ آئے, تم پکار رہے ہو سننے والے کو, دیکھنے والے کو, اور قریب, اللہ تم سے قریب ہے, وہ سن رہا ہے, وہ دور دیکھ رہا ہے, تم اس کو پکار رہے ہو. یہ باتیں اس موقع پر کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاہے تم کتنے بھی آہستہ پکارو گے اللہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے, چاہے تم کتنے آہستہ سے بھی یہ کہو گے اللہ اکبر تو اللہ تعالی اسے سننے والا ہے. تم یہاں پر جیسے بھی اوپر چڑھتے ہو, نیچے آتے ہو, کہیں بھی کسی جگہ ہوتے ہو, اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے. بات سننے ہی کے بارے میں چل رہی تھی. یہاں اس حدیث میں ایک چیز اور آئی ہے, اس کو بھی آپ اپنے ساتھ جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے. اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم اونچائی پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں, اذا علونا کبرنا, جب اونچائی پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کی ایک مناسبت ہے, مناسبت یہ ہے کہ جب بھی آدمی اونچائی پر ہوتا جائے, اونچائی پہ چڑھتا جائے, تو ہر اونچائی کے ساتھ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو یاد کرنا چاہیے. یہ جو مختلف موقعات کے اذکار ہیں, یہ اذکار بھی صرف الفاظ کے نہیں ہیں, ذہن میں رکھیے, صرف الفاظ کے نہیں ہیں, ہر ایک کی اپنی ایک مناسبت ہوتی ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے, اسی کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, اسی کے لحاظ سے اور اسی لیے یہ اذکار اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد رکھنا یہ انسان کی زندگی میں جو تبدیلی پیدا کرتے ہیں وہ اسی لحاظ سے ہوتے ہیں. ہر بڑائی کے ساتھ تصور کیا آنا چاہیے, اللہ کی کبریائی کا, اللہ اکبر. جتنا بھی کوئی چیز جتنی بھی بلندی پر ہو جائے جتنی بھی اونچائی کو پہنچ جائے لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, وہیں اللہ کی کبریائی سے اس کا دل بھرا ہوا رہنا چاہیے, اس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے, اس کے دل میں یہ بات آنی چاہیے. یہ ہر چیز کے لیے کبھی بھی آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے تعلق سے. آگے چل کر کے کبیر کے نام کے تعلق سے صراحت آئے گی تھوڑی اس کی, لیکن یہاں چونکہ اللہ اکبر کبرنا کا لفظ آیا تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی. وہیں جب یہ معاملہ آتا ہے کہ جب اس میں جیسے یہ بات ہے کہ جب نیچے کی طرف جاتی تو کیا کہتے تھے, سبحان اللہ کہتے تھے. سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے, ہر کمی سے پاک ہے. جتنا آدمی نیچے آتا جاتا ہے اتنا ہی کمی کا تصور ہوتا ہے. تو یہ کمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نہیں, تصور اس کا نہیں آنا چاہیے, عقیدہ نہیں آنا چاہیے, وہ ہر کمی اور ہر نفس سے پاک ہے. یہی بات آپ یہاں پر بھی جو سمیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے ساتھ بھی ملا کر کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام کیا ہے, سمیع ہے, جس کے معنی سننے والے کے. تو کبھی جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو ساتھ میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا ہمارے سننے کی طرح سے نہیں ہے, کہ ہمارے سننے میں کیا ہے, عیب ہے, نقص ہے, کمی ہے, ہر طرح کی چیز ہے. ایک انسان کسی چیز کو سن سکتا ہے کب, ہاں جب جی کوئی بات اس کی اتنی دوری پر کہی جائے جتنی دوری سے اس کے کان میں وہ آواز آ جائے. ایک خاص مسافت ہے, فاصلہ ہے, کہ اگر اس فاصلے سے آواز آئے گی تو اس کے کان میں آئے گی اور وہ سن لے گا, اور اگر اس سے زیادہ دوری سے آئے گی تو نہیں سن سکتا. اس کے پاس معلوم یہ ہوا کہ سننے کی یہ صلاحیت بڑی محدود ہے, بڑی محدود ہے, یعنی اس کی ایک حد ہے, ایک لیمٹ ہے, اس لیمٹ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے, اس سے وہ آگے جا ہی نہیں سکتی ہے. یہ انسان ہے کہ انسان کی صلاحیت لیمٹڈ ہوتی ہے, یعنی اس کی جو بھی صلاحیت ہے اس کی ایک لیمٹ ہے, اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتی. اگر اس سے آگے سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے کان میں نہیں پڑ رہی ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اسی علاقے میں بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بہت ساری باتیں کر رہے ہوں گے لیکن آپ اس کو سنتے نہیں ہیں, ہے ایسا؟ جی. اللہ تعالی کا سننا اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہر بات کو سنتا ہے, اور چاہے آدمی اس بات کو کتنی آہستہ سے کیوں نہ کہے اپنے عرش پر وہ ساری باتیں سنتا ہے, یہاں تک کہ کسی کے کان میں اپنا منہ لے جا کر کے بالکل آہستہ سے کہے تب بھی اللہ تعالی اسے سنتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا سننا ہے. انسانوں کے سننے سے یہاں پر وہ الگ ہو جاتا ہے. تو عبادت کس کی ہونی چاہیے, جو سننے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے جو کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے. لوگ عبادت کرتے ہیں تو کبھی اس کی کرتے ہیں جو سرے سے سنتا ہی نہیں ہے, جو سب سے بڑا عیب ہے. اور اگر کسی ایسے آدمی کی عبادت کرنا شروع کر لیں جو سنتا تو ہے لیکن سننے کی صلاحیت اس کی کیا ہے, لیمیٹڈ ہے, اس کی بھی عبادت نہیں ہونی چاہیے. عبادت کس کی ہونی چاہیے, ہاں یہ سنتا بھی ہے اور اس کے سننے کی صلاحیت کیا ہے, لامحدود ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کوئی لیمٹ نہیں. دوسری بات, انسانوں کے سننے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کے تعلق سے یہ باتیں یعنی کبھی ذہن میں ہمارے اس طرح کا خیال نہیں آنا چاہیے. اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سنتا ہے دیکھتا ہے, یہ بھی کہا لئی سے کم مثل ہی شئی, اس کی مثل کوئی چیز نہیں. یہ اس عقیدے کے ساتھ ہی اس کو رکھنا چاہیے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی وقت میں بہت ساری باتیں سنتا بھی ہے اور ان باتوں کو سن کر کے انہیں قبول بھی کرتا ہے, جواب بھی دیتا ہے. ایک ہی وقت میں یہ ہوتا ہے. انسانوں کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ صلاحیت یہ ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں چار آواز ایک ساتھ آ جائے تو ایک پڑھانے والا کہتا ہے سب لوگ ساتھ میں بولو گے تو میں کیسے کس کس کی بات کو سنوں گا اور کس کا جواب دوں گا. کبھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے کلاس روم وغیرہ میں, ایسا ہو جاتا ہے. جب بہت سے لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی ایک بولو, دس لوگ بولیں گے, دس آواز کان میں آتی ہے تو سننے والا پہچان نہیں پاتا ہے, فرق نہیں کر پاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کس کی بات کو سنے, کون سی بات سنی کون سی نہیں سنی. جب یہ مل کر کے آوازیں گڑمڑ ہو جاتی ہیں تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے. یہ انسانی صلاحیت ہے سننے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاحیت سننے کی یہ ہے کہ وہ سنتا ہے. اس کا سننا کیسا ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے نہیں, بلکہ یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے جن, جب سے انسانوں کو پیدا کیا گیا قیامت تک کے سارے انسان اور سارے جن ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں اور سب کی سب وہاں اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں, اللہ تعالیٰ سب کو دے دے گا, اس کے دربار میں کچھ کمی نہیں آئے گی. یعنی اتنی آوازیں بھی اگر ایک ساتھ ہو جائیں گی تب بھی اللہ تعالیٰ سب کو سنے گا اور سب کی سن کر کے سب کی پکار پر ان کا جواب بھی دے گا, ان کی دعا کو قبول بھی کرے گا. یہ بھی ایک صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے گیا. صحیح حدیث ہے یہ بالکل, جو ہے کہ اگر سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں اور اللہ تعالی ہر ایک کی بات کو سن کر کے وہ جو بھی مانگتے ہیں ان کو دے دے تو اللہ تعالی کے دربار میں کوئی کمی نہیں آتی ہے, اللہ تعالی کے ملک میں اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا سننا ہے, اللہ تعالی کا دیکھنا ہے. اس نام کو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سمیع ہے, سننے والا ہے, اس نام کا تقاضا کیا ہے؟ اس نام کے تقاضے ہی کے تعلق سے وہ تیسری بات آئے گی, وہ تیسری بات آئے گی اور جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سننا ہے یہ تین طرح سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے. ایک دھمکی کے طور پر کہ اگر ایسا کر رہے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, سنتا ہے ہر چیز کو, اس پر اس کا عذاب دے گا. دوسری چیز میں نے بیان کیا تائید کے طور پر آیا ہے, جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پر یہ بات بیان کی کہ جاؤ اور اس کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, تمہارے ساتھ ہے, تمہاری ہر بات کو سنے گا, جو بات بھی تم وہاں دعوت کے طور پر پیش کرو گے اللہ تعالیٰ اسے سننے والا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو, اس کا سننا ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے. احاطہ کا مطلب کیا ہے کہ نام ہر چیز کو, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی نے جلدی جلدی میں بہت ساری باتیں کہہ دی تو ہم بہت ساری باتیں جو سنے تھے وہ ہمیں یاد نہیں رہ گئی, یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا ایسا ہے کہ چاہے کتنی بھی باتیں ہو جائیں وہ سب کو کیا کیے ہوئے ہے, احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں تینوں طرح سے بیان کی ہیں, اور خاص طریقے سے یہ جو تیسری بات میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی اس کو دعوت کے طور پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بیان کیا ہے. اب میں قرآن کی کچھ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیش کیا. قرآن میں سورہ غافر میں ہے, سورہ غافر میں آیت نمبر 20 ہے, یہ 20, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. واللہ یقضی بالحق
والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير.
کہ اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے, اشارہ ہے کفار مشرکین کی طرف کہ یہ کفار مشرکین جس کو پکارتے ہیں اپنے معبود جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں, ان کے پاس تو یہ صلاحیت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیع بصیر استعمال کیا اور اپنی یہ صفت جو ہے ذکر کی ہے, اپنا یہ نام بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے اور کوئی بات آدمی کتنی بھی آہستہ کہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتا ہے. اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے, فیصلہ کرنے والا. جب اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ جو بھی وہ سنتا ہے جو بھی وہ دیکھتا ہے بندوں کے تعلق سے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا, تو یہ صلاحیت صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ صفت صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ جو ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. یہ کسی کے پاس, کسی مخلوق کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. تو جو یہ فیصلہ کرنے والا ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے, اور جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کی عبادت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ تو چیزیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر انسان کبھی کچھ سن کر کے کچھ دیکھ کر کے فیصلہ بھی کرتا ہے تو اس کی یہ صلاحیت بڑی محدود ہے, بڑی محدود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو سنتا ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے. اسی کو احاطہ کہتے ہیں, یعنی ہر چیز کو گھیرے ہوئے اس کا سننا اور اس کا دیکھنا. اس کے بعد دوسری جگہ پر سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے, دیکھیے, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے, یہ ان کے جیسے ہی بندے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں, یہ مخلوق ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین, تو ٹھیک ہے پکارو ان کو, وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اگر تم سچے ہو. جو تم اپنے جیسے انسانوں کو کبھی کبھی پکارتے ہو, کسی مدد کے لیے بلاتے ہو, اور یہ ان خاص طریقے سے وہ انسان جن کے بارے میں اولیاء وغیرہ کا جو ہے مسئلہ رہتا ہے کہ یہ ولی ہیں, جب ہم ان کو پکاریں گے تو یہ ہماری پکار سنیں گے, اس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت ہے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ کیا تمہاری پکار کو یہ لوگ سنتے ہیں, تمہاری پکار کو سن کر کے یہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے, تو انسان کی دعا سن کر کے اسے قبول بھی فرماتا ہے. کیا یہ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے؟ کیا ان لوگوں کے اندر یہ معاملہ ہے؟ اس کے بعد یہی بات آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے, تو پھر ان کی دعا بھی, ان کا جن کی عبادت بھی نہیں ہونی چاہیے, اور ہمیشہ پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو, اور عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے. ان ساری باتوں کا تقاضا ہماری زندگی میں کیا ہے؟ جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس دنیا میں, تو پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ یہ بات اپنے دل میں دماغ میں بیٹھائے رہیں کہ ہماری زبان سے جو لفظ بھی نکلے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. ہماری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. یہ سمیع ہے, اور سمیع کے نام پر عقیدہ رکھنے سے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اور اس پوری جو ہے باتیں جو میں نے پیش کی کہ اس کا سننا کیسا ہے، کہ کوئی چیز اس پر جو ہے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، اس کے لحاظ سے جو احاطہ کا معنی ہے کہ اس کا سننا ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھائے رکھیں کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کون سنتا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اس پر ہماری پکڑ ہونے والی ہے۔ سن کر کے یہ ایسے ہی ختم ہونے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اس پر کیا ہونے والی ہے؟ پکڑ ہونے والی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا بیان یہ بھی ہے کہ جو بات بھی انسان کی زبان سے نکلتی ہے اس کو نوٹ کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو بات نکلتی ہے وہ بات نوٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن نوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے۔ جو بات بھی ہماری زبان سے نکلے، چاہے ہم اس کو کتنا بھی لوگوں سے پوشیدہ رکھ کر کے کسی کے کان میں بالکل منہ لے جا کر کے کہیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے اور قوم یہود کے تعلق سے یہ بات خاص طریقے سے کہی ہے، جن کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب کوئی سازش کرتے تھے تو سازش کے طور پر یہ بات ان کے یہاں آ جاتی تھی کہ سازش کرتے ہوئے وہ لوگ کیا کرتے تھے، آ کر کے ایک دوسرے کے کانوں میں بات کہتے تھے۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات، جس کو سورہ نذیر بھی کہا جاتا ہے، یہ بات پیش کی کہ چاہے کتنی بھی آہستہ کان میں لے جا کر کے کوئی بات یہ کہتے ہیں کسی کی کان میں لے جا کر کے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر اس بات پر ان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ یہ کس کے بارے میں بات تھی؟ منافقین اور قوم یہود کے بارے میں جو سازش کرتے ہیں، اور سازش میں یہ ہوتا تھا کہ وہ باتیں چپکے چپکے کانوں میں ایک دوسرے کے کہا کرتے تھے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ان کے تعلق سے، تو یہ پکڑ ہونے والی ہے، ہماری زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے اس پر ہماری کیا ہونے والی ہے؟ پکڑ ہونے والی ہے۔ زبان کے بارے میں ویسے بھی اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، یہاں تک بھی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف دو باتوں کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک تو زبان اور دوسرے شرمگاہ۔ صرف زبان اس کی صحیح استعمال ہوگی، کسی غلط چیز میں استعمال نہیں ہوگی، صرف اس کی ضمانت دے دے تو کہاں چلا جائے گا وہ؟ اور شرمگاہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ اسی سے سمجھ لیجئے ان ناموں کے تعلق سے، سمیع اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے تقاضے کو سمجھ لے کہ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان بالکل کسی غلط چیز میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، جہاں اس کی زندگی میں یہ بات آ جائے گی وہیں اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ کسی بھی غلط چیز میں استعمال نہیں ہوگی، یا کوئی غلط لفظ اس کی زبان سے نکلنا نہیں چاہیے، اس کا پورا پورا اسے خیال رکھنا چاہیے، اور اسی کے لحاظ سے اسے زبان سے بات نکالنی چاہیے۔ یہ پہلا تقاضا ہے، زبان میں سے کوئی بھی بات نکلے تو بہت سوچ سمجھ کر کے نکلے، کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم بہت ساری باتیں لوگوں سے چھپا کر کے کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یہ گناہ کی باتیں ہوتی ہیں، تو گناہ کی یہ باتیں ہم لوگوں سے چھپا کر کے، جو سازش اور ایک دوسرے کے خلاف جو یعنی دشمنی وغیرہ پر مبنی ہوتی ہیں، ہم چھپا چھپا کر کے کانوں میں کہتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو جن کے خلاف یہ باتیں کہتے ہیں ان سے اپنی یہ باتیں چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنی یہ باتیں چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں سب کی سب اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب معلوم ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں کسی بھی طرح کا جو غلط کسی طرح کی غلط بات جو ذہن میں آتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم کانوں میں ایک دوسرے کے جو ہے کہتے رہتے ہیں اس کے بارے میں, اس کی غیبت کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ غلط اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں, چھپا چھپا کر کے کرتے رہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہوگا. اس کو نہیں معلوم ہوگا, لیکن کس کو معلوم ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اس لیے اس سے بھی آدمی اجتناب کرے گا. تیسری چیز, یعنی اسی کے تقاضے کے تعلق سے, کبھی بھی جب انسان اس کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے, اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیز کو سننے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو باتیں انسان کے سینے میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے, زبان سے نہیں نکلے اس کو بھی جانتا ہے. لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے ہے. انہ علیم بذات الصدور, وہ سینے کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. یعنی جو بات ہمارے دل دماغ میں آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے, لیکن یہاں چونکہ سننے کا معاملہ چل رہا ہے اس لیے ہم زبان کی بات کر رہے ہیں. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے, یہ رحم بھی ہے کہ جو سینے میں صرف بات آتی ہے لیکن آدمی زبان سے نکالتا نہیں ہے اسے, تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. لیکن جو بات زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کیا ہونے والی ہے؟ پکڑ ہونے والی ہے. یہ سمیع کے اس نام کا جو تقاضا ہے. اسی طریقے سے اس کے تقاضے میں یہ بات بھی شامل ہے, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اس کا سننا کیسا ہے, اس کے بارے میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ وہ ہر بات کو سنتا ہے اور جو چاہے وہ کتنی بھی دوری پہ ہو اور چاہے ایک ہی وقت میں کتنے لوگ بھی بولتے ہوں, کتنے لوگ بھی اس سے مانگتے ہوں کہتے ہوں, ہر ایک کی بات کو سننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا جو دعوت کا معاملہ تھا کہ اس کا سننا تائید کے لیے بھی ہوتا ہے. سننا کس کے لیے ہوتا ہے؟ تائید کے لیے بھی ہوتا ہے. اب تک یہ احاطے کی بات میں کر رہا تقاضے میں, تائید کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ہم جب کبھی بھی کوئی بھی بات اپنی زبان سے دعوت کے لیے کرتے ہوں, تبلیغ کے لیے کرتے ہوں, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے کر رہے ہوں اور لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہوں, تو ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ بات اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. یہ دل میں اطمینان آنا چاہیے. کبھی کیا ہوتا ہے, آدمی کوئی بات کہتا ہے, کوئی کام کرتا ہے تو یہ اس کو رہتا ہے کاش کس وقت فلاں بھی ہوتے وہ بھی سن لیتے تو کتنا اچھا ہوتا تھا. لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنی ساری نیکیاں کر جاتا ہے, جس کو ہم قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری کہتے ہیں. لوگوں کو دکھانا, عربی میں اس کے لیے دو لفظ استعمال کرتے ہیں, حدیث میں بھی آتا ہے, سمع اور ریا. کیا یہ سمع اور ریا؟ سمع اور ریا, ریا کی بات انشاءاللہ آپ کو بصیر کے نام کی صراط میں آئے گی, میں صرف سمع کی بات کہہ رہا ہوں. سمع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کبھی آدمی کوئی بات کہتا ہے بڑی عمدہ بات ہوتی ہے, اللہ کے راستے میں دعوت کی بات ہی جو ہے کہہ لیجئے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کاش اس وقت فلاں بھی ہوتا اور سن لیتا یہ بات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمع کہتے ہیں. جس میں انسان سننے کے بارے میں سوچتا ہے کہ کوئی کام جو کر رہا ہے, کوئی بات جو کہہ رہا ہے, وہ کسی انسان کو سنانے کے لیے کر رہا ہے کہ وہ سنے گا, میری تعریف کرے گا تو اس سے جو ہے مجھے فائدہ ہوگا, اسے سمع کہا جاتا ہے. اور جب کوئی کام دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ریا اور ریاکاری کہا جاتا ہے, اور دونوں حرام ہیں شریعت میں. اگر انسان اس عقیدے کو اچھی طرح سے بیٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, میں جو یہ کام کر رہا ہوں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں, سننے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لے, یہ عقیدہ اس کے پاس آ جائے, تو کبھی یہ خیال دل میں نہیں آئے گا کہ فلاں سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے. ہمیشہ یہ سنے گا کہ اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے, فلاں سنے یا نہ سنے, ہمارا یہ کام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے, وہ تو سمیع ہے, وہ سننے والا ہے, وہ سن رہا ہے, اور ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو اس کے دل میں ایک اطمینان آتا ہے, سکون ملتا ہے اس کو اپنے اس کام میں, جب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا یہ کام, ہماری یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم جو ہے لوگوں کو سنا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، سننے والا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، ہم نے یہ کام کیا، اس کو دل میں بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے، بڑا سکون آتا ہے، دعوت کے اس کام میں بڑا سکون آتا ہے آدمی کو جب یہ آیت اپنے سامنے رکھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو ساتھ میں یہ کہا کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سننے والا ہوں، میں سنوں گا، میں سننے والا ہوں، اس کو ذہن میں رکھے۔ اسی سے جڑا ہوا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جب میں اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی تائید مجھے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ رہے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت مجھے حاصل رہے گی، اللہ تعالیٰ کی توفیق مجھے حاصل رہے گی۔ یہ اس کا تقاضا ہے، یہ اس کے دل میں یہ بات رہنی چاہیے، اس کے دماغ میں بیٹھی رہنی چاہیے کہ میں جب اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں، تو لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن کر کے ایسے ہی تو مجھے نہیں چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کی مجھے کیا حاصل ہوگی؟ تائید حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد مجھے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توفیق مجھے حاصل ہوگی۔ یہ بھی ساتھ میں لازمی طور پر اس کو یہ چیز حاصل ہونی چاہیے، اس کے عقیدے میں یہ بات رہنی چاہیے، اور جب اس عقیدے کے ساتھ دعوت کا کام کرتا ہے تو بڑا سکون اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے اور بڑی ہمت اپنے آپ میں پاتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو سن رہا ہے، میری ان باتوں کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید مجھے حاصل ہوگی۔ اب میں یہ چند مثالیں آپ کو اس کے بارے میں پیش کرتا ہوں، یعنی کیسے اس کی وجہ سے بندے کو دل میں اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے تعلق سے کس طریقے سے اسے یقین حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک حدیث ہے، یہ صحیح حدیث، کہ بہت سارے انبیاء آئے، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، تو بہت سے نبی ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ماننے والا کوئی ایک تھا، کسی کے ساتھ ماننے والے دو تھے، کسی کے ساتھ تین تھے، ایسے ہی جو ہے بہت سے جو ہے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی آدمی جاتا ہے، اپنا پورا وقت خرچ کرتا ہے، اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے اور اتنی ساری محنت کے بعد بولیے کوئی ایک آدمی قبول کرتا ہے، ایک انسان ہونے کے لحاظ سے وہ کیا محسوس کرے گا؟ آپ خود بتائیے، ایک انسان ہونے کے لحاظ سے کیا محسوس کرے گا؟ اتنی محنت کرنے کے بعد کیا، یہ کیا، آدمی پریشان ہو جائے گا۔ لیکن کب وہ پریشان نہیں ہوگا؟ انبیاء پریشان نہیں ہوئے، کب وہ پریشان نہیں ہوتا ہے؟ جب بولیے، جب اسے یہ یقین ہو جائے، عقیدہ رکھے یہ کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعوت کو سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ میری اس دعوت کو سن رہا ہے، میں جو یہ کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے سننے والا ہے، میں نے اپنا کام یہ انجام دے دیا ہے، بقیہ کسی کو ہدایت دینا نہ دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ اپنے دل میں کیا محسوس کرے گا؟ اطمینان اور سکون محسوس کرے گا، پریشان حال نہیں ہوگا، یہ ہے سننے کا، اللہ تعالیٰ کی تائید میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے، توفیق میرے ساتھ ہے، اور وہ اپنے آپ میں کبھی بھی پریشانی محسوس نہیں کرے گا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے قرآن میں یہ بات جو ہے سنی پڑی ہوگی کہ انہوں نے اپنی قوم کو کتنے سال تک، 950 سال تک اپنی قوم کو بلایا، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اتنی لمبی مدت تک ایک نبی دعوت دے جائے، اتنی لمبی مدت تک دعوت دے جائے اور اس دعوت کو دینے کے باوجود، اس کو کرنے کے باوجود بھی چند لوگ صرف ایمان قبول کرے، تو یقیناً آدمی حوصلہ کیا کرتا ہے؟ کھو دیتا ہے وہاں پر۔ لیکن نبی حوصلہ نہیں کھوتا ہے، کیوں نہیں کھوتا ہے؟ کہ اس کا یہ عقیدہ مضبوط رہتا ہے کہ میری اس دعوت کو سننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ میں اپنا یہ کام انجام دے رہا ہوں، یہ کام اس کو جو ہے برا دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ اپنے اس کام میں لگا رہتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ شاید میرے اندر کوئی کمی آ گئی، یہ نہیں. اگر کہیں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی کمی ہو جس کی وجہ سے لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے حل ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے میری دعوت کو، تو سن کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی تو نہیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مجھے اس کے تعلق سے رہنمائی کرتا کہ نہیں، اس کو چھوڑ کر کے یہ طریقہ اپناؤ، لوگ قبول کریں. انبیاء کے ساتھ یہ بات رہی کہ وہ دعوت دیتے رہے، اور دعوت کو قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، کم ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس کو وہ لوگ اس پہ جاری رکھے، اس کو اور کبھی بھی اس کو چھوڑا نہیں. اسی تعلق سے تیسری بات، اگر نمبر میں کبھی تبدیلی میں فرق ہو جائے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے کا نمبر مجھے یاد نہیں آ جاتا. تیسری بات اسی کے تعلق سے، اگر وہ جائے اللہ کے راستے کی طرف، کسی کو بلائے اور اللہ کے راستے کی طرف بلانے میں اس کو تکلیف برداشت کرنی پڑے، کیا تکلیف، مشقت اٹھانی پڑے، تو اس پریشانی کو، اس مشقت کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. کیوں برداشت کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے میری دعوت کو اور دیکھ رہا ہے. پریشانی اس کو نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. اس راستے میں جو بھی مجھے پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید میرے ساتھ ہے، سننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق میرے ساتھ ہے، تو اگر مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ تکلیف، یہ پریشانی اس راستے کا ایک حصہ ہے. اس راستے میں جو بھی کام کرتا ہے اس کو یہ تکلیف اور پریشانی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سن کر کے مجھے ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیتا، بغیر مدد کے تو مجھے نہیں چھوڑ دیتا، لیکن نہیں، اس راستے کا ایک حصہ ہے یہ، اس لیے وہ اپنے آپ میں اطمینان اور جو ہے سکون محسوس کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے میں سب سے سخت دن کون سا گزرا آپ کے اوپر، سب سے تکلیف والا، جس میں آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی اور بہت آپ کو پریشانی ہوئی. مکے میں تکلیفیں آپ نے بہت اٹھائی ہیں، وہ آپ لوگ جانتے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں اللہ کے دن کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، لیکن پوچھا سب سے سخت جو ہے دن کون سا آپ کا رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آپ طائف گئے تھے. کہاں پہ؟ طائف. طائف جا کر کے جب دیکھا آپ نے کہ مکے کے لوگ اتنا زیادہ جو ہے ساتھ نہیں دے رہے ہیں یا دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، جیسے حالانکہ لوگ قبول کرتے تھے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے قبول کر رہے تھے، تو آپ نے سوچا ذرا مکے سے باہر بھی کوشش کی جائے دعوت کے لیے، یہاں پہ نہیں تو دوسری جگہ پر بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں. آپ طائف گئے تو طائف میں آپ کے ساتھ برتاؤ سلوک اچھا نہیں کیا گیا، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں اصل میں پورا قصہ نہیں بیان کروں. کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں آپ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اتنی تکلیف اٹھانی پڑی کہ آپ نے کہا کہ سب سے سخت دن وہی تھا، تکلیف اٹھانے میں، دعوت کے کام میں جو ہم نے تکلیف اٹھائی سب سے سخت دن وہی تھا، اور اس میں آپ بڑی پریشانی کے ساتھ جو ہے پھر وہاں سے آپ جو ہے واپس ہوئے ہیں، اور جو ہے پورا قصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ سب سے سخت دن تھا. لیکن ان سب کے باوجود بھی بولیے آدمی اسے برداشت کر لیتا ہے. کیوں برداشت کر لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، ہمارے اس سارے کام کو دیکھ رہا ہے، ہماری ان ساری باتوں کو سن بھی رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اس کا اسے یقین ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے کہ آج اگر یہ ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں تو کل ان کی نسل ایمان ضرور قبول کرے گی، اس کو ہدایت مل جائے گی. اسی کے ساتھ جو ہے آپ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں. تو یہ عقیدہ انسان کو ہمیشہ دل میں کیا دلاتا ہے؟ اطمینان دلاتا ہے، سکون دلاتا ہے. جیسے اس سے پہلے میں نے بعض ناموں کے تعلق سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے جو مومن کو سکون حاصل ہوتا ہے دنیا میں وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی اس کا بھی معاملہ ہے. سمیع کا یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کا یہ تقاضا ہے. وقت ہمارا جو ہے اس درس کا ختم ہو گیا ہے. یہ سمیع کے نام کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آئی ہے. بصیر کا اسی کے ساتھ تھوڑا سا ملا جلا جو ہے اس کی بھی اس کی ملی جلی شرح ہوتی ہے، پھر بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم عرض کریں گے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کے تعلق سے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. 5 منٹ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اور رہیں گے. جی زندگی جی ہاں ان شاء اللہ اس نام کی جب بات آئے گی حی کی تو اس میں یہ تذکرہ آئے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے اور حی القیوم، حی القیوم اللہ تعالیٰ حی ہے، حیات ہے اس کی، تو اس میں یہ تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق نہیں ہے. اور بندوں میں، انسانوں کے اندر جو حیات ہے، جانوروں میں جو حیات ہے، یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. دونوں میں یہی فرق اصل میں ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ مخلوق ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلی وضاحت وہاں پہ آئے گی، لیکن یہ تھوڑے طور پر اتنا یاد رکھیے، یہ جو ہے انسانوں کی جو زندگی ہے، یہ جو دنیا کی جو ہے مختلف چیزوں کی جو زندگی ہے، یہ مخلوق ہے. جی کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے معنی سننے والا، معنی کیا ہوتا ہے؟ سننے والا. سمیع یہ نام ہے اور سمع صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی یہ نام ہیں ہر نام کے ساتھ صفت جڑی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام کہا جاتا ہے، یہ صفاتی نام ہے، اردو میں کہتے ہیں ہم صفاتی نام ہے. ہر نام کے ساتھ صفت بھی جڑی ہوئی ہے. تو سمیع نام ہے، اس کے ساتھ سننے کی صفت ہے، سننا یہ صفت ہے. جی معراج کے واقعے کی تمہید کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال، یہ لوگوں کی بیان کی ہوئی بات ہے، ویسے وہ حدیث یا قرآن میں کہیں نہیں ہے، یعنی اس کو ایک تمہید کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جس سال ابو طالب کی وفات ہو گئی اور آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، اور دعوت کے کام میں یہ دونوں نے بہت آپ کا ساتھ دیا تھا، یعنی ابو طالب نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ قریش کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، اور چچا کی وفات سے بھی آپ کو غم تھا، اور آپ کی بیوی نے بھی ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تب یہ بعد میں شادی ہوئی ہے خدیجہ کے بعد، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جب بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے تھے تو ایسے الفاظ میں تذکرہ کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ مجھے بھی غیرت آ جاتی تھی، یعنی غصہ ہو جاتی تھی ابھی بھی جب آپ ان کو یاد کرتے. اس طرح سے کیوں تھا یہ؟ اس موقع پر ایک مرتبہ آپ نے یہ وضاحت کی کہ اس وقت یہ ایمان ہے، میری بیچ میرے سارے بچوں کی یہ ماں ہے سوائے جو ابراہیم کے، آپ نے کہا اور کہا کہ میرے اوپر ایمان لا کر کے انہوں نے میرے اس کام میں ہر طرح سے کیا کیا ہے، میری مدد کیا. صرف ایک بیوی کا ہی کردار نہیں تھا ان کا، بلکہ ایک اسلام کے داعیہ کے طور پر ان کا کردار تھا، اپنے مال سے بھی مدد کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں تسلی دے کر کے انہوں نے مدد کیا، ان کا بڑا جو ہے سلسلے میں ساتھ رہا ہے. آپ بار بار اسے کیا کرتے تھے؟ یاد کرتے تھے. تو ان کی وفات کا بھی غم تھا، تو اسی لیے اسے مورخین سیرت لکھنے والوں نے عام الحزن لکھا ہے, یعنی غم کا سالون کا مطلب. تو اس کے بعد جب یہ چیزیں تھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے اسلام میں آپ نے دو بنیادی یعنی دو اہم چیزیں جو کہ دو اہم ستون تھے ان کے, اچانک دونوں ایک ساتھ ہی جو ہے ایک ہی سال میں ایک بعد دیگرے دنیا سے چلے گئے, تو تھوڑی ان کو جو ہے پریشانی رہی اپنے دعوت کے تعلق سے کہ جو ہے آگے جو ہے مجھے یہ کام کرنا. یہ صرف ایک غم تھا, غم کے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کو آسمانوں کی سیر کرا دی گئی تاکہ آپ کا وہ اطمینان جو پہلے تھا اپنی دعوت کے تعلق سے اور مضبوط ہو جائے. یہ تمہید کے طور پر بات پیش کی جاتی ہے, اور اس میں کوئی جو ہے یہ نہیں ہے, یعنی کوئی وہ اس بات کو اس سے اس کی اور تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آسمان کی سیر کرا کے ان کو کرا دی جائے گی تو آپ کو اپنے کام میں اور زیادہ اطمینان حاصل ہو جائے گا اور کام یہ اور بھی آگے چل کر کے بڑھے گا. تو یہ بڑا سکون جو ہے اس کے بعد ملے گا. ایمان کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ بات بھی آپ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایمان کی یہ حالتیں بدلتی رہیں, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم. تو یہاں تھوڑی سی جو پریشانی تھی تو ایمان کے اس درجے کو اور جو یہ بڑھ جائے گا جب یہ آسمان کی سیر کر کے آئیں گے, ساری چیزیں ہو جائیں گی, اس طریقے سے آسمان کی سیر کرائے گی. یہ تمیز اس لحاظ سے پیش کی جاتی ہے. جی جی ہاں, صرف کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ یہ سب کے لیے ہے. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں یہ بات جو ہے کہی ہوگی اور سنی ہوئی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ہاں تم مردوں کو زندہ, رب ارنی کیف تحیی الموتی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولا تؤمن, کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ آگے کیوں نہیں, ایمان ہے لیکن میں اور اس میں اطمینان چاہ رہا ہوں, اور بڑھے گا ایمان یہ جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. تو یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, کوئی چیز آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں اور کوئی چیز سنے ہو, دونوں میں کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک آسمان کی سیر نہیں کریں تو دیکھے ہیں, صرف جب دیکھ کر کے آ جائیں گے, صرف سنے تھے پہلے دیکھ کر کے آ جائیں گے تو اطمینان جو ایمان کی کیفیت ہوگی وہ بڑھ جائے گی پہلے کا. جی کافی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.